السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت پر جو سب سے بڑا کرم اور رحمت کا اظہار فرمایا وہ تو خود جناب رحمت للعالمین رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن سے ہمیں ایک نسبت مل گئی, ہم جن کے امتی کہلائے جاتے ہیں. اللہ کی اس پوری بنائی ہوئی کائنات میں سب سے معتبر, سب سے اعلی ہستی, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جانا, آپ کا نام ہمارے نام سے جڑ جانا, یہی سب سے بڑا اعزاز ہے ایک مسلمان کا. یہ اس کی خوش قسمتی ہے, اس کی خوش نصیبی ہے. کل قیامت کے دن رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شفاعت اللہ کے حکم سے فرمائیں گے, اللہ کے ربی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے, صرف اور صرف انہی کی دعا ہے کہ جو قبول ہوگی. اور قیامت کا وہ 50,000 سال کا دن وہ اختتام کو پہنچے گا اور بالآخر حساب کتاب شروع ہوگا. یہ رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں جب سر ڈالیں گے اور اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو آپ پھر اپنے امتیوں کی شفاعت کا, ان کی بخشش کا سوال کریں گے. اور احادیث میں آتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان بچا کر لے گیا, رائی کے دانے کے برابر بھی, اور یہ آسان نہیں ہے بھائی, اب یہ تو پہلو ایک علیحدہ ہے, لیکن بہرحال رائی کے دانے کے برابر بھی ایک شخص اپنے ایمان کی اگر حفاظت کر کے یہاں سے لے گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انشاءاللہ اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے مستحق قرار پائے گا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دوسرا بڑا کرم, دوسری رحمت, جو اصل میں اسی رحمت کا ایک اور حصہ ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے, لیکن ابھی سمجھنے کے لیے موضوع کے اعتبار سے, سب سے بڑی عنایت اس وقت جو میرے اور آپ کے اوپر اللہ کی ہے وہ کیا ہے, اس عالم خلق میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک شے ایسی دی ہے جو عالم امر کی ہے, جو اس جہان کی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام, اللہ کی باتیں, اللہ کی گفتگو, یہ قرآن حکیم, یہ کتاب عظیم جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس ہے, یہ قرآن جو اصل تو لوح محفوظ میں ہے اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا یہ جو ورژن ہے دنیاوی, یہ جو عربی زبان میں اللہ نے اس کو اتارا ہے اور میرے اور آپ کے لیے اس کو دنیا کے اندر اللہ نے قائم رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو بنانے کے بعد اس کی ایک ترتیب بنائی ہے, فزیکل لاس بنائے ہیں, قوانین بنائے ہیں اور ان کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر اس قرآن کی حوالے سے نوٹ فرمائیے گا, ایک خاص اعلان فرما دیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون, ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی کون ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں اور پچھلی امت, پچھلے دور کے لوگوں کے لیے تو یہ ایک ایمانی کیفیت تھی نا, صرف ہمارے ساتھ تو یہ ایمان کیا ہے, یہ عین الیقین اب بن چکا, حق الیقین بن چکا. 1450 برس گزر چکے اور یہ قرآن الحمدللہ انٹیکٹ ہے, محفوظ ہے. کسی بھی شعور والے انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے. آج لوگ دلیلیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اس مادہ پرستانہ دور میں, اللہ کے وجود کی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں, اسلام کی حقانیت کی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ کے احکامات کی تعبیریں ایسی کر رہے ہیں کہ آج کی زندگی کسی طریقے سے جسٹیفائی ہو جائے. تو اللہ کے بندو, قرآن سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے بڑا کون سا معجزہ ہے؟ قرآن سے بڑی کون سی ایسی اطمینان کی ہمارے پاس ایک کیفیت ہے؟ یہ کتاب جس کو پڑھنے والا تھوڑی ہی دیر میں سمجھ جاتا ہے. بڑے بڑے مخالف ترین لوگوں نے جب اس قرآن کی مخالفت کرنے کے لیے اس کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو تھوڑی ہی دیر میں قائل ہو گئے کہ یہ کتاب کیا ہے, یہ دنیا کی شے نہیں ہے, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے, یہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ آسمان سے آئی ہوئی شے ہے, یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور قرآن تو پھر اس دعوے کو اس طرح رکھتا ہے کہ اپنے مددگاروں کو جس کو چاہو بلا لو اور اس جیسی کوئی شے بنا کے لے آؤ. اور لوگوں نے سر توڑ کوشش کر ڈالی, سر توڑ کوشش کر ڈالی, لیکن اس قرآن کے مقابلے میں کچھ نہ لا سکے. بہت کچھ لائے اور خود ہی ریجیکٹ بھی کرتے, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی شے لا کر رکھی جائے اور قرآن کا پڑھنے اور جاننے والا کہے کہ ہاں یہ بھی قرآن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, الگ سے پتہ چل جاتا ہے. اور اللہ نے پھر اس قرآن کی حفاظت کا جو ذریعہ عالم اسباب کے اندر رکھا وہ بڑا ہی پیارا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حفاظ, وہ ہیں اللہ کے یہ سپاہی جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. یہ ذریعہ بنا دیا اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا. اب یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس تمہید کو اصل موضوع کی طرف میں لے کر آتا ہوں. اللہ نے جو یہ اہتمام فرمایا اس قرآن کو آخری وقت تک محفوظ رکھنے کا, بچا کے رکھنے کا, سنبھال کر رکھنے کا, اس عالم اسباب میں عالم امر کی جو ہے وہ احکامات چل رہے ہیں کہ اس قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا آج تک اور قیامت تک نہیں پہنچا سکے گا, کوئی اس میں تحریف نہ کر سکا نہ کر سکے گا, کوئی اس میں کوئی اضافہ کمی نہ کر سکا نہ کر سکے گا. حالانکہ یہ نہ سمجھیے کہ لوگ کوشش نہیں کر رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جب جب ایسی کوئی ناپاک کوشش کی گئی, یہی حفاظ ہیں امت کے, وہ اللہ کے سپاہی جو فوراً پکڑ لیتے ہیں ایسے کہ یہ غلط ہے اور فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے یہ اہتمام فرمایا ہوا ہے اس دنیا کے اندر. اس قرآن کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ کیوں اس قرآن میں یہ اللہ نے معجزہ رکھا کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے؟ یہ پورا معجزہ ہے, یہ آسان بات تو نہیں. قرآن کا سینے میں محفوظ ہو جانا, سوچئے ذرا, اتنی بڑی کتاب زیر زبر کے ساتھ بغیر کسی فرق کے سینوں میں چلی جائے, محفوظ ہو جائے, اور ہمارے الفاظ اس کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوں, سوچنے کی بات ہے, یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی کیفیت نہیں ہے جو قرآن کی ہے. تو کیوں ہوا, کیوں ہوا, کیوں ہوا؟ کیوں کہ انسان کو سب سے بڑی ضرورت کس شے کی ہے, جس کو ایک زاویے سے کہیں تو وہ ہے ہدایت. ہدایت کیا ہے؟ صحیح رستہ, صحیح طریقہ, منزل تک پہنچنے کی سمت. مجھے اور آپ کو کہاں جانا ہے, اگر مجھے اس کا رستہ معلوم نہ ہو تو مجھے بتائیے ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم بھٹکے ہوئے کہلائیں گے, ہم گمراہ کہلائیں گے, ہماری راہ ہم سے گم ہو گئی, ہمیں جس جگہ جانا ہے اس کی ڈائریکشن ہمارے پاس نہیں ہے, سمت ہمارے پاس نہیں ہے, کیا کریں گے؟ بھٹکتے پھریں گے نا, گمراہ ہو جائیں گے نا, کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. تو جس جگہ پہنچنا ہے اس کی ڈائریکشن, اس کی سمت, اس کا رستہ ہمیں کوئی بتا دے, کتنی بڑی بات ہے, اور ہم اس جگہ پہنچ جائیں. اسی کو اصطلاحی انداز میں سمجھیے ہدایت کہا جاتا ہے. ہمیں جانا ہے اللہ کی رضا کی طرف, جنت کی طرف, اصل زندگی جو ہمارے انتظار میں ہے. تو اس منزل تک پہنچنے کا رستہ کون بتانے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے ظاہر ہے جو ایک ترتیب ہے, آپ کو تو واپس بلا لیا اپنے پاس, یعنی یہ تو ممکن نہ تھا کہ اللہ کے نبی قیامت تک رہتے, یہ اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کا یہ نہ قانون ہے نہ ترتیب ہے. کل نفس ذائقت الموت, اور وہ حکمت بھی ڈیولپ نہیں ہوتی ظاہر ہے, آزمائش کی وہ ترتیب بھی نہیں بن پاتی. تو اللہ کے نبی کو تو واپس بلایا جانا اس پوری ترتیب کا حصہ لازمی تھا, لیکن اللہ نے کیا اہتمام کیا اس قرآن کو؟ اللہ کے نبی نے بھی کہلو یہی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب. اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ جو کتاب اللہ کی ہے اگر یہ ہماری امام بن جائے, یہ واقعتاً میرے اور آپ کے لیے ہماری زندگی کا جو طریقہ ہے, جو زندگی گزارنے کے جو بھی ڈھنگ ہیں, وہ اگر اس قرآن سے ہمیں ہم نکال لیں تو پھر گارنٹی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت اللہ تعالی قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے, اور اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قومیں زوال سے دوچار ہوں گی, بربادی کی طرف جائیں گی. قرآن اور امن عالم, یہ بڑا پیارا موضوع ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے, اور ان کا کتابچہ بھی اس حوالے سے موجود ہے. جو ذرا دلچسپی رکھتے ہیں اس حوالے سے تفصیلات پڑھنے کی, تو میں دعوت دوں گا کہ ضرور اس کتابچے کا مطالعہ کریں. دیکھیے, اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ امن. امن یہ مسئلہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے. ایک انسان کے اندر اگر امن ہے تو اس یہی چیز جھلکے گی پورے معاشرے پر اور پوری دنیا پر, اور پوری دنیا میں امن ہوگا. اگر میرے اندر امن نہیں ہے تو میں اس خلشار کو جو میرے اندر موجود ہے, اس بے چینی کو, اس اضطراب کو, نفرت کو, بیزاری کو, لازمی باتیں اس کا اظہار کروں گا, اور میرے معاشرے میں بھی یہ نفرت, بیزاری, اس اضطراب پھیلے گا, اور نتیجتاً پوری دنیا میں یہ پریشانی اس وقت ہے. امن کی تلاش میں انسان پاگل ہوا ہوا ہے, در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, کون کون سے نظام بنا کے لے کے آ رہا ہے, کون کون سی تعویلیں کر رہا ہے, کس کس طرح بڑے بڑے دانشور عقل مند بیٹھ کر جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس دنیا میں کیا ہو جائے, امن قائم ہو جائے. اور دیکھیے, اس امن کا ضامن اصل میں کیا ہے؟ وہ قرآن. قرآن ہے. اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کا انفرادی امن, اس کی ذات کا امن سب سے اہم شے یہ ہے. کیوں؟ میں اگر بیمار ہوں تو اس بیماری کا اثر میرے اطراف میں آئے گا. میں اگر منفی سوچ رکھتا ہوں تو اس کا اثر میرے اطراف میں آئے گا. میں اگر نفرت, بیزاری, غصے کے جذبات اپنے اندر لیے ہوئے ہوں تو اس کا اثر میرے اطراف میں آئے گا. میں اگر مضطرب ہوں, پریشان ہوں, تو میں اور میرے جیسے دوسرے لوگ جب مل کر یہ معاشرہ بنائیں گے تو یہ اضطراب, یہ نفرت, یہ بیزاری چاروں طرف پھیلے گی. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ میری ذات کا امن, میرے اپنے اندر کا امن, میرے اپنے اندر کا سکون. یہ امن جس کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں, بڑا پیارا ایک اہم نقطہ ہے, سمجھ لیجیے اس بات کو. ایمان امن سے بنا ہے. امن سے کیوں؟ ایمان سے امن کا تعلق کیا ہے؟ آپ اگر دنیا کا ڈیٹا اٹھائیے اس وقت تو یہ انکشاف سامنے ہوگا, نظر آئے گا کہ دنیا میں جو بے چینی اور اضطرابی کیفیات ذاتی سطح پر, پرسنل لیولز پہ ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گے ان جگہوں پر جہاں زندگی کی رونقیں بڑی شاندار ہیں, بڑی زبردست ہیں, جہاں ترقی عروج پر ہے, جہاں پر لگژریز, آسائشیں, آسانیاں بے انتہا ہو چکی ہیں. اور بالعموم اگر آپ دیکھیں مغربی دنیا, اور مغربی دنیا تو اب بہت, یعنی یہ چیزیں ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں, پوری دنیا ایک ہی گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے, تو اب وہ ریفلیکشن جو ہمارے یہاں بھی نظر آتا ہے, جس کے اندر آپ دیکھیں وہ طبقہ, بات کو سمجھیے گا, وہ طبقہ جس کو زندگی کی رونقیں, آسائشیں, سہولتیں مزے سے میسر ہیں, دنیا بھر کا سروے کر لیجئے, آپ کو یہ والے کیٹیگری میں سب سے زیادہ اضطراب ملے گا, بے چینی ملے گی, سب سے زیادہ نفسیاتی امراض آپ کو اس طبقے میں ملیں گے. سائیکیٹرسٹ کے پاس لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں بھائی. دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ کمانے والا شعبہ ڈاکٹرز سے بھی, یعنی ایک سٹیپ آگے, جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر, اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان کی ہے. ایک ایک سیمینار کرنے کے لاکھوں روپے لے رہے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر اطمینان دینے کے لیے. بڑی بڑی کارپوریٹ کلچرز میں کمپنیز جو ہیں وہ ان کو بلا بلا کر کہہ رہی ہیں خدا کے لیے ہمارے ان بندوں کو سکون دیں, ان کے دماغ کے اضطراب کو تھامیں, کچھ ان کو موٹیویٹ کریں. موٹیویشنل اسپیکرز کی جناب علی ایک ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. لوگ اضطرابی کیفیت میں دیوانے پاگل, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی کی ساری لگژریز آسانیاں آسائشیں میسر ہیں. مغربی دنیا میں بالعموم اگر آپ دیکھیں تو وہاں کوئی لوڈ شیڈنگ کے مسائل نہیں ہیں, وہاں پر ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے مسائل نہیں ہیں, ان کو پریشانی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا کیا پہننا, یہ روٹی کپڑا مکان کے وہاں پہ نعرے نہیں لگتے بھائی, وہ ان چیزوں سے کہیں آگے جا چکے ہیں. وہ تو چاند پر گھر بنانے کی اب اگلی جو ہے وہ فکر میں ہیں. لیکن سب سے زیادہ نفسیاتی امراض, سب سے زیادہ ڈپریشن, زندگی کو یعنی جس انداز میں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے اس دنیا میں تو بڑی عجیب کیفیت صاحب, سب سے زیادہ خودکشیاں, سب سے زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹس. اور آپ نوٹ فرمائیے یہ نشہ وشہ جو ہوتا ہے, شراب ہو یا وہ اس سے آگے کی کوئی شے ہو, سب سے زیادہ ان جگہوں پر ہی آپ کو ملے گا. کیونکہ یہ انسان کو کیا کر دیتا ہے, وہ جو کہتا ہے نا غم سے آری ہو جاتا ہے, وہ نشے میں ہو گیا انسان, اب وہ بھول گیا اپنی کیفیت میں ہے. وہ کس غم کو بلانا چاہ رہے ہیں, کون سی مصیبت ہو گئی ہے, ساری تو خوشیاں ہیں ان کے پاس. ان کے پاس وہ امن نہیں ہے. کون سا امن, کل, کل کیا ہوگا. ایک شخص وہ اپنی بہترین جوانی میں ہے, بہترین لذات میں ہے, آسائشوں میں ہے, مزے میں ہے, مستیوں میں ہے, ساری حیوانی جبلتیں پوری کر رہا ہے, لیکن 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے یہ سوچ کر کہ کل کیا ہوگا, میں تو بڈھا ہو جاؤں گا, میں بوڑھا ہو جاؤں گا, میری یہ رونقیں, میری یہ رانائیاں, میری یہ مزے, یہ میری مستی ختم ہو جائے گی. پھر یہ مادہ پرستانہ معاشرہ جس طرح سے ایک دوسرے کو لوٹنے اور کھسوٹنے میں, تو ہر کسی کو خطرہ ہر کسی سے ہے, سمجھ رہے ہیں, ہر کسی کو خطرہ, کیونکہ ہر انسان اب ایک دوسرے کا کمپٹیٹر بنا ہوا ہے. میری زندگی کا مقصد ہے پیسہ, آسائشیں, سامنے والے کی زندگی کا مقصد بھی کیا ہے, یہی ہے. جب دو لوگوں کا مقصد ایک ہو تو کمپٹیشن ہو جاتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے نا, مقابلہ ہوتا ہے نا. میں کسی کمپنی کے اندر زیادہ پروموشن لوں گا یا میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے وہ زیادہ پروموشن لے گا, کمپٹیشن ہے نا, مقابلہ ہے. جس سے مقابلہ ہو بھائی پھر ظاہر سی بات ہے اس سے خطرہ ہوتا ہے, اور انسان ذرا سی حدود پھیلائیں گے تو پھر وہ دشمنی تک بات چلی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں میرے پاس دنیا بھر کی ساری دولت آ جائے تو میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ لوگ ہیں, کیونکہ آپ سب بھی یہ چاہتے ہیں, تو آپ میرے کیا ہوئے, کمپٹیٹرز ہوئے کہ نہیں ہوئے, بات سمجھ رہے ہیں. اب مقابلہ میرا کس سے ہے, آپ لوگوں سے ہے, انسانوں سے ہے, کیونکہ میں ساری دولت چاہتا ہوں میرے پاس آ جائے, ہم میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے سب کچھ, سارا دولت سب میرے پاس آ جائے, تو بھائی اب تو ایک دوسرے سے مقابلہ ہو گیا. اس مقابلے کی پھر حدود تھوڑی ہے, بندہ کہاں تک جاتا ہے, گلے تک کاٹتا ہے ایک دوسرے کے, نفرتیں کرتا ہے ایک دوسرے سے. تو اس مادہ پرستانہ, اس خدا بیزار معاشرے کے اندر ہر انسان دوسرے انسان کا کیا قرار پاتا ہے, دشمن, دشمن قرار پاتا ہے, کیونکہ میری آسائشوں, لگژریز اور مزے اور مستی کی راہ میں رکاوٹ ایک اور انسان بن رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں. اب بات کو سمجھیے, اس کیفیت میں ایک انسان جب اکیلا ہو جاتا ہے تو اب اس پر ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پر 40-45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو صرف زندہ رکھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, ان کو خوش رکھنے کے لیے, ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے. یہ ٹی وی انڈسٹری نے, فلم انڈسٹری نے اتنی جو ترقی کی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا موٹیویشن ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو, اب آپ دیکھیں مغربی دنیا کے اندر وہاں پر وہ اپنے کام سے واپس آتے ہیں اس کے بعد ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں بس, پھر وہ ان کو نہیں ہوش ہوتا کہ وہ اسی میں گم رہتے ہیں, اسی میں ہم بھی اسی کیفیت میں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, بلکہ جا چکے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے نا کہ اس نشے میں مگن رہو تاکہ تمہیں کسی حقیقت کا, کسی بات کا پتہ ہی نہ چلے. تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتا ہے بندہ, پھر ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے, پھر وہیں کہتا ہے وہیں چلا جاؤ, وہی بہتر ہے, اسی دنیا میں رہو, خوابی دنیا میں رہو, حقیقت میں نہ آؤ, کیونکہ یہاں تو ڈپریشن ہے, یہ وقت ختم ہو رہا ہے, میری جوانی گھل رہی ہے, میرے مزے ختم ہو رہے ہیں, میرا پیسہ میں نے جمع کر لیا کوئی چھین نہ لے, اس پیسے کو بچانے کے لیے جن کو چوکیدار رکھا ہے انہی سے خطرہ ہے، وہی نہ میرے اوپر، سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی جن لوگوں نے گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کو ایک اور بہت بڑی مصیبت ان کے سروں پر یہ ہے کہ یہی گارڈز اگر مجھ پہ حملہ کر دیں گے تو کیا ہوگا، مصیبت ہے. اس پیسے نے اولاد اور ماں باپ کے درمیان دشمنی ڈیولپ کر دی ہے. اولادیں دعائیں مانگ رہی ہیں بڑے مرے تو ہمیں ہمارا حصہ ملے، ماں باپ کو ڈر ہے کہ یہ اولاد ہمیں مار ہی نہ دے، کیونکہ اس وقت رکاوٹ نہیں ہوں سب سے بڑی کہ ان کے حصہ ان کو پہنچے، اور ان کو ابھی دے دیا تو میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، میں مارا جاؤں گا، لاوارث ہو جاؤں گا. ایک عجیب فضا ہے، ایک عجیب کیفیت ہے. اس ڈپریشن اور فرسٹریشن جس کے اندر یہ دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے اس مادی سوچ کے ساتھ، یہی تو وہ شے ہے نا کہ جس سے بچنا ہے تو پھر قرآن کی طرف آنا ہے. کیونکہ جو قرآن نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا سکون اس قرآن میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. یہ ایمان جو ہے یہ امن سے بنا ہے. امن کس شے کا نام ہے؟ جب ایک انسان کو اطمینان ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، میری زندگی کا مقصد محض پیسے کمانا نہیں ہے، جائیدادیں جمع کرنا نہیں ہے، دولت جمع کرنا نہیں ہے، یہ اولاد کو میں نے دنیا بھر کی سہولتیں نہیں دینی، اس اولاد کو میں نے جنت کا رستہ دکھانا ہے، یہ اصل کرنے کا کام ہے. میں نے یہ دولت اس لیے اکٹھی نہیں کرنی کہ دنیا میں میرے مزے آ جائیں، یہ دولت میں نے اس لیے کمانی کہ میں آخرت میں اپنا گھر اس کے ذریعے بنا سکوں اللہ کی راہ میں لگا کے. اب اس نقطے کو سمجھیے کہ کمپٹیشن تو یہاں بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے سابقو الى مغفرت من ربک، دوڑو رب کی مغفرت کی طرف، مسابقت کرو، مقابلہ کرو. تو بھائی سوال ہی آتا ہے مقابلہ تو یہ بھی ہے. اب ذرا سمجھیے گا بات کو. پچھلی مثال میں مقابلہ جو تھا انسان کا انسان سے، وہ دولت کے حصول کے لیے تھا جس نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا تھا. اب مقابلہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول ہے نا. مقابلہ کیا ہے؟ آپ بھی چاہیں اللہ کی رضا مل جائے، میں بھی چاہوں اللہ کی رضا مل جائے. کیسے ملے گی؟ میں آپ کے کام آؤں، آپ میرے کام آئے، ایسے ملے گی. تو یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا، یعنی اللہ کی رضا مجھے چاہیے تو مجھے آپ کے کام آنا پڑے گا، آپ کا سہارا بننا پڑے گا، آپ کی مدد کرنی پڑے گی، تب اللہ کی رضا ملے گی اور آپ کو بھی ایسی ملے گی. اب مجھے بتائیے آپس میں محبت بڑھے گی کہ دشمنی؟ محبت بڑھے گی. انسان کا انسان سے تعلق مضبوط ہوگا کہ کمزور؟ مضبوط ہوگا. تو معاشرے میں امن ہوگا کہ اضطراب ہوگا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ڈیولپ کیا، خلفاء راشدین کے دور میں جو معاشرہ ڈیولپ ہوا، آج میں اور آپ اس کی مثالیں تو دیتے ہیں جی، کیا بات ہے. اور ہم جذبات میں کہتے بھی ہیں جی اسلام آ جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بات کو سمجھیے گا، یہ سارے مسئلے جب ہم کہتے ہیں نا تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس جی آبشاریں بہ جائیں گی دولت کے، ریل پیل ہو جائے گی، آسائشیں ہو جائیں گی، مزے آ جائیں گے. نہیں بھائی، نہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوا، نہ خلفاء راشدین کے دور میں ایسا ہوا کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی ہو. یہ اپنی جگہ بات ہے کہ زکات لے کر گھومنے والے گھوم رہے ہیں اور زکات لینے والا نہیں مل رہا. سمجھیے بنیادی ضرورتوں کا ضامن ہے یہ نظام. یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جناب وہ آسائشیں، لگژری، مزے، مستی، نہیں. یہ تو وہ ترقی ہے جو مغرب نے اس دنیا کو سمجھائی، مادی ترقی. اس میں امن نہیں ہے، اس میں دشمنی ہے، بیزاری ہے. ہر شخص کو اس کا حق مل جائے جس کا وہ مستحق ہے، یہ ہے اصل بات. اور اس کے لیے اسے محنت نہ کرنی، اس کا جو حق اسے ملنا چاہیے اس کو مل جائے، یہ نظام عادل ہے. اس کا ضامن یہ قرآن اور قرآن کا نظام ہے. جب قرآن کا نظام نافذ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ مستیاں ہوں گی اور مزے ہوں گے، البتہ اطمینان ہوگا، سکون ہوگا. پھر کسی بوڑھے باپ کو اپنی اولاد سے خطرہ نہیں ہوگا، پھر کسی اولاد کو اپنے بوڑھے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اس کو جیتا رکھنے کی لاکھ جد و جہد کریں گے. ان کو پتا یہ جنت کا ٹکٹ ہے میرا، جتنا یہ جیے گا، جتنی اس کی خدمت کروں گا، اتنی میں اللہ کی رضا کے لیے مستحق بنوں گا. لہذا وہ تو زندہ رکھنے کے لیے سر پر اپنے جو ہے وہ توڑ کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ایک اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے وہ شے پائے گی جس کی اصل میں وہ مستحق ہے. اس کو انسان بن کر کیسے جینا، اس کی تربیت، کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ اولاد ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے کے لیے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. وہ اس کی تربیت کریں گے اور اسی تربیت سے منسلک ہے دنیا کا امن. کیونکہ جب اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ سچ، دیانتداری، اخلاص، حسن اخلاق، سچ اور یہ دوسروں کے کام آنا، یہ ہے اصل انسان کی جو اصل کیفیت ہے، جو اصل انسانیت ہے. تو مجھے بتائیے، اس ساری چیزوں کا اثر تو معاشرے میں ہی آئے گا نا. ذاتی حیثیت میں بھی میرے امن کہ مجھے کل کیا ہوگا، کہاں جاؤں گا، کیسے میرا مستقبل سیف ہے کہ نہیں ہے، کس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے ساتھ قرآن اور قرآن کی تعلیمات کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے کہ اجتماعی سطح پر بھی پوری دنیا کا امن اس نظام عدل اجتماعی کے ساتھ منسلک ہے، جہاں ہر شخص دوسرے کا کمپٹیٹر تو ہے لیکن آخرت کے حصول کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہے. لہذا یہاں تو معاملہ پچھلی مثال میں کیا تھا، ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لو، کیونکہ کمپٹیشن کیا ہے، کس کے پاس زیادہ دولت ہے. اس مثال میں کیا ہے کہ بھائی اپنا بھی دے دو اس کو، جو اپنی جیب میں ہے وہ بھی اس کو دے دو، کیونکہ کمپٹیشن کیا ہے، اللہ کی رضا. آج بدقسمتی سے میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو محرومی کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، بدقسمت ترین کیفیت اس وقت کیا ہے، کہ جو غیر ہیں ان سے کیا شکوا کریں کہ جو اپنے ہیں ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ یہ دولت، یہ خزانہ، یہ کامیابی کی کنجی یہ ہمارے پاس ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو یہ غیرت اور سمجھ کسی طریقے سے آ رہی ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کریں، اگر وہ چاہتے ہیں واقعتاً کہ امن آئے، ترقی ہو، اصل ترقی، انسانیت کی ترقی. اور نہ ہم کو یہ بات انفرادی سطح پر سمجھ آ رہی ہے کہ اس قرآن کو تھامیں، قرآن کو، اس کائنات کی تسخیر کا ذریعہ یہ قرآن ہے. اپنے اندر جھانک کر ہم دیکھیں جتنی ہماری خلشار اس وقت ہیں، بے چینیاں اس وقت ہیں، پریشانیاں اس وقت ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ایسے ایسے منڈلا رہے ہیں ہر شخص کے سامنے اس وقت، ان سب کو اگر ذرا سی دروبینی، جس کو کہتے ہیں کہ ذرا اندر جھانکیں اس کے اور دیکھیں اصل کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو اس کے پیچھے ایک ہی مسئلہ نظر آئے گا اور وہ ہے مال، پیسہ، دولت. سارے مسئلوں کو آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، لیکن نہیں، آپ غور کیجئے، غور کیجئے. اس وقت ہم جن مسائل میں الجھا دیے گئے ہیں باقاعدہ اس پوری ترتیب کے اندر، اس کے اندر ایک ہی حل ہمیں دکھایا گیا اور وہ ہے مال اور دولت اور پیسہ، ہر چیز. یہاں تک کہ جو مصنوعی خوشیاں ہمارے سامنے لا کر رکھی گئی ہیں، مصنوعی خوشیاں، جو اصل خوشی نہیں ہے، مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، دھوکہ ہے، لذتیں ہیں، لذتیں جن کو خوشیوں کا نام دے کر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. ان لذتوں کے حصول کے لیے کیا چیز چاہیے؟ پیسہ چاہیے. ان رشتوں میں ایک مصنوعی پن ہمارے سامنے لا کر ڈال دیا گیا ہے، رشتوں کی مصنوعی کیفیت ہے. شوہر اور بیوی کا اصل رشتہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، وہ ہے ہی نہیں جو آج ہمارے یہاں تصورات ہیں. باپ اور بیٹے کا وہ رشتہ جو آج ہمارے یہاں ایک تصور عجیب کیفیت دے دی گئی ہے، وہ ہے ہی نہیں جو اصل ہے ہونا چاہیے. تو اس مصنوعی دنیا کے مصنوعی رشتوں کے مصنوعی مسائل کا جو حل ہے وہ پیسہ ہے. پیسے سے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے بھائی. آج خوشی کا دوسرا نام ہے پیسہ. لہذا فرسٹریشن، پریشانی، ٹینشن کا مرکز کیا ہے؟ پیسہ. صبح سے شام تک ایک آدمی دیوانہ وار کام میں لگا ہوا ہے، جائز یا ناجائز، جائز یا ناجائز، کام میں لگا ہوا ہے. جو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو تھوڑا بہت ڈر ان کے اندر ہے، وہ جائز دائروں میں کر رہے ہیں. جو اس ڈر کو بھی پھیلانگ چکے ہیں اس مال کی محبت کے اپنے اوپر بے انتہا لاد کر، وہ اس ناجائز کی دنیا میں چلے گئے، جائز کا دائرہ بھی توڑ دیا انہوں نے. محنتیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، محنتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں، ساری محنتوں کا حاصل کیا ہے؟ پیسہ. بچے کو پہلے دن اسکول بھیجنے سے لے کر پہلے دن جو اسکول بھیجتے ہیں ہم، بلکہ اس سے بھی پہلے آ جائیے، اس سے بھی پہلے پریشر محسوس کیجئے. پریشر، کتنا پریشر ہے گھروں کے اندر کہ مائیں اپنے چند مہینے کے بچے کو اس مصنوعی دنیا کی تہذیب سکھانا شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہے جی انگریزی کے الفاظ بولو تاکہ یہ انگریزی سیکھے. اب پریشر فیل کیجئے میں کتنا دباؤ ہے یہ ہمارے اوپر. کیوں سیکھے بھائی انگریزی؟ کیا مصیبت پڑی؟ او بھائی انگریزی سیکھے گا تو پیسہ کمائے گا نا. انگریزی سیکھے گا تو کامیاب ہوگا نا. کامیاب ہونے کا دوسرا نام کیا ہے؟ پیسہ. کامیابی کا ورژن کیا ہے ہمارے ذہنوں میں؟ ایک شخص کامیاب ہے. واہ بھائی کیوں بھائی؟ اس نے چار گھر بنا لیے, تین گاڑیاں اس کے پاس. ایک باپ, کون سا والا باپ کامیاب ہے جس نے اپنے ہر بچے کو اپنا گھر بنا کے دے دیا؟ یار یہ ہے دیکھو. ایک شوہر کامیاب کب ہے؟ جب اس نے اپنی بیوی کو ساری لگژری ساری آسائشیں دے دی دنیا کی. اور جناب علی یہ ہے کامیابی کا سب سے زیادہ بدترین ورژن, جس کا انتہا یہ کھوکھلا بوگس, جس کی بار بار مثال دی جاتی ہے, بار بار مثال دی جاتی ہے کہ بات کو ہم سمجھیں. ایک شخص اگر بیرون ملک گیا ہے, دیار غیر گیا ہے, اور وہاں جا کر نوکری کرتا ہے, کام کرتا ہے, اور اس کے بیوی بچے اگر یہاں ہیں, اس کا اصل گھر اگر یہاں ہے, تو کیا کرتا ہے وہ؟ ساری محنتیں وہاں جو کرتا ہے اس کا وہ کہاں بھیجتا ہے؟ یہاں بھیجتا ہے, اپنے وطن بھیجتا ہے. اگر وہ عقل مند ہے, سمجھدار ہے, تو اس کو پتا ہے میں نے ریٹائر ہو کر جانا ہے اپنے وطن, تو وہاں گھر بناتا ہے, وہاں پر اپنا کاروبار سیٹ کرتا ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے. کیا وہ وہاں دیار غیر میں جائیدادیں خریدتا ہے, زمینیں خریدتا ہے, پلاٹس خریدتا ہے, گھر بناتا ہے؟ لاکھوں مثالیں مل جائیں گی ہمارے معاشرے کے اندر, پوچھئے جا کے. اور اگر کوئی ایسا کرے کہ وہ جائے, اس کو پتا ہے میں نے 50 سال بعد واپس آنا ہے ریٹائر ہو کے, اور وہ وہاں اپنے جائیداد بنا لے, سارا کچھ کر لے, اور یہاں کچھ نہ کرے, اور واپس جب یہاں آئے تو زیرو پر وہ خالی آتا, کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ بیوقوف کہیں گے, نامعقول کہیں گے. اللہ کے نبی نے بھی تو یہی فرمایا, القیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے, دانا وہ ہے, سمجھدار وہ ہے, ذہین وہ ہے, چلاک وہ ہے, جو کیا کرے بھائی؟ جو آخرت کے لیے محنت کرے, جو بچائے آخرت کے لیے بچائے, اس کی محنتوں کا اصل ثمر اسے وہاں مل رہا ہو, کیونکہ وہاں جانا ہے, اصل گھر وہ ہے, اصل وطن وہ ہے. لہذا اس مصنوعی دنیا کے اندر بنیادی نقطہ کیا ہے؟ دنیا 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 دنیا. اور جب دنیا دنیا کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں تو پھر نتیجہ وہ نکلتا ہے جس کا میں نے شروع میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچا, کہ پھر ہر انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے بھائی. پھر ہر باپ کو اپنی اولاد سے خطرہ, اور شوہر کو اپنی بیوی سے خطرہ, اور بیوی کو اپنے شوہر سے خطرہ. عورتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اس سوشل انسیکیورٹی کی بنیاد پر. ٹینشن اور دباؤ کا یہ عالم ہے کہ اس وقت ڈیٹا آ رہا ہے بھائی, اللہ ہم پر رحم فرمائے, ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. ہماری نوجوان بچیاں ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. مغرب کا یہ تحفہ بہت جلد ہمارے ہاں عام ہونے والا ہے, کیونکہ ان کا ڈپریشن, ان کا دباؤ, ان کی فرسٹریشن, ان کی ٹینشن یہ سوچ سوچ کر ہے کہ ان کی زندگی کا کیا ہوگا, اور کیا ہوگا کہ اندر اصل بنیاد کیا ہے؟ مال, دولت, پیسہ, آسائش. اس کی یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے ایک نیک صالح اللہ کا نیک بندہ ملے نہ ملے, نمازی ملے نہ ملے, پرہیزگار ملے نہ ملے. اس کی ٹینشن فکر یہ ہے کہ امیر کبیر زیادہ کمانے والا ویل سیٹلڈ بندہ ملے نہ ملے. اور یہ دباؤ لیول پہ جا چکا ہے, شدت پہ جا چکا ہے کہ ڈپریشن رپورٹ ہو رہا ہے باقاعدہ. سائیکالوجسٹ کی کلینکس میں جا کر دیکھیے نوجوان بچیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہم اس تحفے کو مغرب کے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں. بنیاد کیا ہے؟ پیسہ, پیسہ, مال, دولت. اور ساری دولت کما کے, سارا پیسہ کما کے, ساری لگژریز جس شخص نے اپنے لیے اکٹھی کر لی, کہاں گیا وہ؟ اب بالآخر کہاں گیا بھائی؟ قبر میں گیا. زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا بھائی؟ اب وہ کوئی بتا رہا تھا مجھے, اس کی اوتھینٹیکیشن نہیں پتا, کوئی بتا رہا تھا برینڈڈ کفن بھی آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اگر کوئی واقعی ایسا بھی ہو گیا ہے تو برینڈڈ کفن آ رہے ہیں, کمپنیز اورینٹیڈ, کمپنیز مینٹینڈ کفن آ رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ کر لو گے بھائی بس. اور جب یہ کرو گے تو اس کے بعد لاش کو ایسے رکھا جائے گا کہ وہ جو برانڈ کا نام ہے نا وہ بھی نظر آئے لوگوں کو, آنے بھائی فلاں برانڈ کا کفن پہنا ہوا تھا, واہ یار کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں بعد کنسٹرکشن کمپنیز قبروں کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے پروجیکٹس لانچ کرنا شروع کریں, قبروں کے ڈیزائن, قبروں کے رنگ, ماربل کی کوالٹی, کہ فلاں کوالٹی کا ماربل آپ کی قبر میں, آپ کے ابا کی اما کی قبر میں لگائیں گے, اور لوگ شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی کریں, کیونکہ یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. پوری زندگی جس اما کو پوچھا تک نہ ہو, وہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ سنگ مرمر لگا کر اوپر لکھتے ہیں پیاری اما جان. کیوں لکھتے ہیں لوگوں, اما جان کو تھوڑی پتا ہے, اب اما کو کیا پتا, وہ تو ڈھانچہ بن گئی ہے اندر بھائی, یہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں. جی بڑی پیار کرتا ہے اپنی اما سے, دیکھو پیاری, اما کو پوچھا تک نہ ہو پوری زندگی. تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کمپنیز کے کمپنی اورینٹڈ برانڈیڈ قبریں اور کفن ہوں گے. بس اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا مجھے بتائیے, چلے اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں, اگر یہ پیسہ یہ کیا اس سے زیادہ اور سہولت دے گا, کیا کرے گا, اس سے زیادہ تو نہیں دے گا. سارے کپڑے جو میچنگ کے برانڈیڈ جو ہیں وہ تو الماری میں لٹکے رہ جائیں گے بھائی, سارے جوتے جو برانڈ کے خریدے ہیں جمع کر کے بہترین, وہ سارے وہ شو ریک میں رکھے رہ جائیں گے بھائی. وہ گاڑی بھی گھر میں رہ جائے گی, اس کے اوپر تو جھگڑا ہو رہا ہوگا بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے میں, کہ تو لے گا کہ میں لوں گا. تو ساری کامیابیاں جب دنیا کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو پھر ڈپریشن, فرسٹریشن, تناؤ, آپس کی دشمنی, بیزاری, یہ اس کا لازمی نتیجہ جو آپ بھگت رہے ہیں. اور جب یہی فوکس ہو جائے وہاں کے لیے, آخرت کے لیے, آخرت کے لیے. اب دیکھیں صحابہ کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتا یہ کون سے دنیا کے لوگ ہیں, اپنے منہ کا نوالا تک نکال کے دوسرے کو دینے کو تیار ہیں. کیسی کیسی مثالیں ہیں. مہمان آ گیا اللہ کے رسول کے پاس, مسافر ہے, اللہ کے نبی فرما رہے کون ہے کہ جو اس کی آج ضیافت کرے گا, کون مہمان بنائے گا, ایک صحابی فوراً حاضر رہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کے نبی کا مہمان ہو میرے گھر آ جائے, اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے. اور نوٹ فرمائیے ان کے اپنے حالات کو ایسے نہیں ہے, یہاں تو اپنا سگا رشتے دار آ جائے تو دل اچھل کے الگ میں آ جاتا, لو مر گئے بھائی, آج گئے ہزار کا نوٹ. دعائیں کر رہے ہوتے ہیں رشتے دار نہ آئیں, مہمان نہ آئیں, اب تو یہ کیفیت ہوگی نا ہماری. وہ مہمان کو لے کے گھر پہنچے, لے جا کر بٹھایا, گھر میں جا کر بتایا, اب گھر والی پریشان ہے. اب پریشان یوں نہیں ہے کہ یہ کیا کیا تم نے بھائی, بغیر پوچھے مہمان لے کر آ گئے, کیسی کام کرتے ہو, نہ 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 کچھ نہیں, بس جی الحمدللہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, یہ تو بڑی سعادت ہو گئی, بڑی خوش نصیبی ہو گئی. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے, بس ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے بس. اور بچے بھی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, تو میں نے تو یہ سوچا تھا تھوڑا تھوڑا کھا کے کیا کر لیں گے, سہارا کر لیں گے. تو اب آپ مہمان لے آئے ہیں تو اب ایسا ہے کہ کیا کریں, اب ترتیب بن رہی ہے, اب آپ دیکھیں پلاننگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر, یہ میاں بیوی بی بیٹھے ہوئے ہیں, منصوبے بن رہے ہیں, پلاننگز ہو رہی ہیں. ہمارے منصوبے کیا ہیں, ہماری پلاننگز کیا ہیں, ہمارے مستقبل کے بیٹھ کر, جو اندیشوں کے بیٹھ کر, جناب دنیا آسمان کی باتیں, شوہر بیوی بی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو کتنا دینا, اس سے کتنا لینا, اس کا کتنا بنانا, اس کا کتنا خریدنا, اس کو یہ پاگل ہوئے ہیں. اور یہ میاں بیوی بی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وقت کا ایک آدمی کا کھانا ہے, مہمان آ گیا ہے, کیا کیا جائے. آخرکار ایک منصوبہ تیار ہوا. منصوبہ کیا تیار ہوا, بچے کو تھپکا کے سلا دیتے ہیں, بچوں کو بہلا کر. کتنی مشکل سے اس ماں نے یہ سلایا ہوگا اپنے بچوں کو, بھوکے بچوں کو, گھر میں کھانا موجود ہے, بچوں کو سلا دیا, سو جا بیٹا, تھپکا دیا, بہلا دیا. بچے بھی برحال صحابہ کے بچے ہیں, کوئی عام بچے نہیں ہیں, ان کی بھی تربیت ہوئی بھی ہے. اور اس کے بعد لے جا کر کھانا, جو بھی کہہ لیں ڈرائنگ روم, بیٹھک, جو بھی وہاں لے جا کر رکھا گیا, خاتون خانہ اندر ہیں, صاحب خانہ مہمان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور دیا کیا کر دیا گیا, بجھا دیا گیا. چاند کی جو بھی روشنی ہلکی پھلکی, اس کی کوئی تعبیر, کوئی بہانہ کر دیا گیا ہوگا, واللہ عالم. اور اس کے بعد کھانا کھایا جا رہا ہے, اور اگلا بندہ کھانا کھا رہا ہے, اور یہ صاحب خانہ خالی ایکٹنگ کر رہے ہیں, منہ ہلا رہے ہیں, اپنا آوازیں نکال رہے ہیں چپ چپ کی, تاکہ سامنے والے کو لگے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کھانا ان کو دے کر کہتے کہ بھئی آپ کھا لیں, آپ کھا لیں, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بھی نبوی دور کے, وہ بھی کوئی صحابی ہے نا, ان کو بھی پریشانی ہوتی کہ بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے, پھر وہ بھی اشار کرتے نہیں نہیں ایسا کریں, آدھا آپ کھائیں آدھا میں, نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اس چکر میں نہیں پڑو, سیدھا سیدھا کیا کرو, سامنے لا کے رکھا, وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, اگلے بندے کو تسلی ہے کہ یہ بھی کھا رہا ہے میں بھی کھا رہا ہوں. سامنے والے نے ایک وہ جو بھی کھانا تھا پیٹ بھر کے کھا لیا, یہ بھوکے پیٹ ایکٹنگ کرتے رہے. اندر خاتون خانہ بھوکی اپنے بھوکے بچوں کو سلا کر بیٹھی ہے. جناب علی یہ ہے اس گھر کی یہ رات, آئیے آج کے دور میں کوئی کر کے دکھائے، بلکہ معذرت کے ساتھ یہ قصہ سننے کے بعد تو شاید ہم میں سے کوئی کہے گا کیا بیوقوفی ہے یار، کیا پاگل پن ہے یہ، معاذ اللہ. لیکن اس بیوقوفی اور پاگل پن کو اللہ کے ہاں کیا قدر ملی. اگلی صبح جب یہ صحابی پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو کل رات کی تمہاری مہمانی بھا گئی. مجھے بتائیے، بھوکے پیٹ سونا کوئی ناکامی کی کیفیت تھی؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی اس میں تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کھا کے آرام سے بچوں کو کھلا کے سلاتے، یہ تھی کامیابی؟ یا یہ تھی کامیابی جو ان کو اللہ کے رسول نے بتائی کہ اللہ نے تمہاری مہمانی کو کل رات کی پسند فرمایا ہے؟ ہم لوگ آؤٹ آف فوکس لوگ ہیں بالکل، یعنی ہم ڈسپرس ہو چکے ہیں. ہمارا زندگی کا فوکس، مقصد، ہمیں یہاں دنیا میں بھیجے جانے کی وجہ، ہم سب بھلا کر اس دنیا کے جانور بنے ہوئے ہیں جو صرف منہ مارتا پھرتا ہے ہر کچرے میں، ہر جگہ کہ کچھ مل جائے، کچھ مل جائے. اور ہر کتا، معذرت کے ساتھ بڑی ایک سخت بات کر رہا ہوں، ہر کتا اپنے علاقے کے دوسرے کتے کا کمپٹیٹر ہے، دشمن ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے اس ہڈی تک پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ کھا جائے گا. لہذا کتے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھونکتے رہتے ہیں، دوسرے والا، سامنے والا کتا میرے علاقے میں، میری گلی میں نہ آ جائے، وہ جناب غراٹ غصہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس گلی کے کچرے میں جو کھانا پھینکے گا اگر دوسرا کتا آ گیا تو وہ نہ کھا لے. آج ہماری کیفیات کیا کوئی جدا ہیں؟ معذرت کر رہا ہوں، میں الفاظ سخت ہے میرے، ایک نے ذرا غور فرمائی، کیا ہماری کیفیات کچھ الگ ہیں اس سے؟ کیا ہمارا آپس کا کمپٹیشن، ایک دوسرے سے نفرت بیزاری؟ ایک دکان پر آپ کھڑے ہو جائیں، گاہک جو ہے وہ دکاندار سے نفرت کر رہا ہے، دکاندار گاہک سے نفرت کر رہا ہے، خرید و فروخت دونوں کر رہے ہیں آپس میں، لیکن نفرت ہے ان کے اندر دونوں میں، جو آیا ہے ان کے الفاظ سے، گفتگو سے. وہ اس چکر میں کہ میں اس کو کسی طریقے سے بیوقوف بنا کر زیادہ لے لوں، سستا لے لوں، وہ اس چکر میں کہ میں اس کو بیوقوف بنا کے اپنا خراب مال بیچ کر اس سے پیسہ کھسیٹ لوں، یہ چکر ہے. پاگل ہوئے میں پاگل. اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے، اور قرآن کے دیے ہوئے نظام کو، چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، جب تک ہم قبول نہیں کریں گے دل سے اور اس پر عمل نہیں شروع کریں گے اور اس کے لیے تحریک برپا نہیں کریں گے. میں اس موضوع کو تھوڑا اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اس حوالے سے کہ اس قرآن کا نظام عدل اجتماعی کتنی اہمیت رکھتا ہے، جس سے اس پوری دنیا کے اندر امن گارنٹیڈ وہ آئے گا، اور کیوں اس کو روکنے کی اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان آج دنیا میں سب سے بدترین قوم بنا دیا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل